الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد إنا فتحنا لك فتحا مبينا بزرگوں اور بھائیوں یہ آیت ذیل گفتگو ہے اور اس آیت کے شان نزول اور پس منظر اور اس کے نازل ہونے کی جو وجوہات ہیں اس کے سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ عرض کر رہا تھا اور یہ بتایا تھا آپ کو کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے آپ کے وطن سے آپ کی جائے پیدائش سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا عداوتوں مخالفتوں اور ریشہ دوانیوں کے نتیجے میں سازشوں کے نتیجے میں یہاں تک کہ نوبت آپ کی جان لینے کی آ گئی. آپ کو حکم ہوا اور آپ مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لے آئے. پھر وہاں پر آنے کے بعد جو مارکہ ہوا پہلا ہی مارکہ یعنی ہجرت کے دوسرے ہی سال میں تو بدر کا واقعہ پیش آیا. پھر اس کے بعد واقعات پیش آتے رہے, عہد آیا پیش, پھر اس کے بعد احزاب پیش آیا. اور احزاب میں نے عرض کیا تھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ تمام طاقتیں تمام قوتیں اپنی جھونک دی تھی کفار نے. ہندوستان پر تاریخ میں ہے کہ بابر نے حملہ کیا اور اپنی فوج ظفر موج کے ساتھ پانی پت کے میدان میں جا پہنچا. تزا کے بابری جو اس کی ڈائری ہے ترکی زبان میں, اس کا ترجمہ پاکستان میں آیا بابر کی ڈائری کے نام سے, جو لاہور کے اسٹیشن سے میں نے خریدا تھا ایک بک اسٹال سے. بابر کی ڈائری تھی. اس نے لکھا کہ جب میں پہنچا ہوں پانی پت کے میدان میں اپنی 13,000 فوج کے ساتھ تو ہندوستان کا اس وقت کا حاکم رانا سانگا راجپوت تھا, وہ پوری فوج کے ساتھ وہاں پر میدان میں موجود تھا. لکھا ہے کہ چونکہ اس نے دھرم یدھ کا اعلان کر دیا تھا کہ یہ مذہبی جنگ ہے اور اب نہیں تو پھر کبھی نہیں, ڈو اور ڈائی کا اعلان, کہ اگر آج اپنے مذہب کی حفاظت کر سکتے ہو تو کر لو ورنہ آئندہ موقع نہیں ملے گا. تمام ہندوستان سے ریاستوں سے فوجیں اور تمام ان کے ٹرینڈ سپاہی سب مقابلے کے لیے آ گئے تھے. یہاں تک کہ جوش میں مذہب کے عوام بھی نکل کر آ گئے تھے, عام آدمی اور عام غیر مذہب کے لوگ. لکھا بابر نے, جب میں پانی پت کے پہلان میں پہنچا اور نظر اٹھا کر میں نے دیکھا تو تا حد نظر انسانوں کا سری سر تھے, ایک سمندر تھا انسانوں کا, اور اس کے ساتھ گانے باجے اور ہاتھی اور گھوڑے اور دنیا بھر کے ساز و سامان اس وقت کے جو جنگ کے اندر تیار ہوتے تھے وہ سب موجود. اور میرے ساتھ 13,000 سپاہی تھے جو سفر کرنے کی وجہ سے اور ہندوستان کی آب و ہوا ان کو موافق نہیں آئی. بہت سی جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر اگر آپ جائیں تو آپ اپنی آب و ہوا کو ترک کرنے کے بعد اس آب و ہوا کے فوراً عادی نہیں ہو پاتے, بلکہ آپ کو کچھ وقت وہاں گزارنا ہوتا ہے تاکہ وہاں کے آب و ہوا سے ہم آہنگ ہو سکیں اور وہاں سے آپ کو اس سے ایک طرح کا رابطہ ہو سکے. کہتے ہیں کہ سفر کی صعوبت, سفر کی طوالت اور لمبائی اور راستے کی پریشانی کی وجہ سے اور پھر آب و ہوا موافق نہ آنے کی وجہ سے میرے سپاہی اکثر و بیشتر بیمار تھے. میرے کمانڈر نے مجھ سے کہہ دیا کہ حضور جنگ نہیں ہو سکتی, ہم اس حالت میں جنگ نہیں کر سکتے, اس لیے کہ اکثر سپاہی بیمار ہیں. لکھا ہے کہ ماں بدولت اچھل کر اپنے گھوڑے پر کھڑا ہوا اور کھڑے ہونے کے بعد یہ کہا, تقریر کی, اور تقریر میں کہا کہ میں یہاں اپنے وطن کی اور اپنے ملک کی حدود کو وسیع کرنے کے لیے نہیں آیا, میں یہاں پر اس وقت اس لیے آیا ہوں کہ کلمۃ اللہ بلند ہو, اللہ کا کلمہ بلند ہو. آپ کو کسی کو لڑنا ہے لڑے, نہیں لڑنا ہے تو نہ لڑے, بابر یہاں سے زندہ نہیں جائے گا, یہ شہید یا غازی. چنانچہ کہتا ہے کہ میں نے ترتیب بنائی اور ترتیب یہ بنائی کہ دستہ مقرر کر دیا, ایک گروپ متعین کر دیے, گروپ بنا دیے, اور ہر گروپ کو میں نے کہا کہ 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں لڑے گا, 2 گھنٹے لڑے گا, لڑ کر آہستہ آہستہ پیچھے آئے گا اور پھر تازہ دم دستہ جو ہے فریش وہ آگے بڑھے گا, وہ لڑے گا, وہ 2 گھنٹے لڑے گا, پھر تیسرا. यहां पर जब इस तरतीब से मैंने जंग शुरू की मैदान में, तो मुखालिफ के अंदर और राणा सांगा की फौजों में अफवाह फैल गई कि हमारे पास इत्तलात गलत थी कि 13,000 फौज है, ये तो लाखों हैं, ताजा दम आते हैं। आपने देखा होगा यहाँ फुटबॉल जो है आपका सॉकर, वो आपका गोया के एक नेशनल गेम है एक तरह से, और हॉकी भी गेम है, पाकिस्तानियों का नेशनल गेम है। उसके अंदर जिस वक्त तब्दील करते हैं खिलाड़ी को, सब्स्टिट्यूट को बुलाते हैं, तो जो आने वाला है वो इतनी तेजी के साथ आता है, जोश के साथ मैदान में, कि पूरे मैदान का एक चक्कर लगाएगा जोश के अंदर, और पूरे जोश के साथ खेलता है। जो ताजा दम दस्ते जा रहे थे वो इतनी तेजी के साथ हमला कर रहे थे कि फौजों के पांव उखड़ गए, लाखों फौजी। जब पांव उखड़ गए तो ऊपर से बैठा हुआ देख रहा था बाबर, कहता है और लिखता है कि मैंने फैसला किया कि अब वक्त आ गया कि मां बदौलत खुद उतर जाए। लिखा है कि जिस वक्त मैं उतरा हूं मैदान में और अपना घोड़ा दौड़ाता हुआ सीधा उस हाथी पर पहुंचा जिस पर राणा सांगा सवार था हाकिम, उस वक्त उसके करीब पहुंचकर मैंने अपनी तलवार से उसके हाथी पर हमला किया, उसके पांव पर एक वार के अंदर चारों पांव निकाल दिए। इनकी ताकत का अंदाजा कीजिए, इनकी महारत का अंदाजा कीजिए, इनकी प्रैक्टिस का अंदाजा कीजिए, इनके जज्बे का, कि हाथी के पांव एक वार में तलवार की इस तरह निकाल दिए जैसा कि बटर निकाल देते हैं, चाकू को निकाल लेते हैं बटर के अंदर से। तो इस महारत के साथ बहरहाल जनाब नबी ये करीम अलैहिस्सलाम को वहां पर पहुंचने के बाद बदर के और दूसरे मार्के पेश आए। आपने उस वक्त जब तमाम ताकत झोंक दी थी अरब ने अपनी पूरी कुव्वत के साथ, और आ गए थे सब चढ़कर अहजाब के मौके पर, खंदक के मौके पर, और आपने शिकस्त दी है, तो आपने उस वक्त ऐलान कर दिया था कि अलान नगजूहुम वला यगजूनना, अब हम जाएंगे, अब ये कभी नहीं आ सकते। जो कुछ ये कर सकते थे कर लिया, जो तदबीर इख्तियार कर सकते थे कर ली, जो ताकत आजमा सकते थे आजमा ली, अब इससे आगे कुछ कुछ भी नहीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मार्के के बाद सन 6 हिजरी में ख्वाब देखा, और ख्वाब के मुतालिक मैंने आपसे अर्ज किया था कि बाज अहले इल्म ने लिखा कि ख्वाब की ताबीर के लिए 80 से ज्यादा उलूम में महारत की जरूरत है। अल्लामा कश्मीरी ने लिखा कि अगर कोई हदीस से इश्तिगाल करना चाहे, इल्मे हदीस को मशगला बनाना चाहे और इल्मे हदीस में ज़ौक शौक रखे, 86 उलूम की जरूरत है। 86 पर 36 उलूम पर माहिर हो। यह नहीं कि मैं आपसे कहूं और आप मुझसे पूछें कि इंग्लिश जानते हैं, मैं कह रहा हूं, मैं कहूं आपसे कि जानता हूं, कि क्या जानते हैं कि यस और नो, ये जानना नहीं हुआ। महारत उसको कहते हैं जब मैं ये फर्क कर सकूं कि बर्नार्ड शाह की तहरीर में और नीत्शे की तहरीरों में क्या फर्क है, गोइटे क्या कह रहा है और उसका मेयार अदब कितना ऊंचा है, तब जाकर ये मालूम होगा और तब जाकर ये कहा जा सकेगा कि अंग्रेजी अदब के ऊपर हमें महारत हासिल है। तो ऐसी महारत 80 से 86 उलूम के ऊपर होनी चाहिए, तब जाकर इल्मे हदीस के अंदर इश्तिगाल और इल्मे हदीस को मशगला बनाया जा सकता है, इजाजत देते हैं उलमा। तो ताबीर के फन के लिए मसला हो, शरीयत का फिक्र का कोई मसला हो या ताबीर ख्वाब, सेकंडों में बदलते हैं। जरा सी ऊंच नीच हुई और मसला इधर से उधर हो गया। दिल्ली में हजरत शाह वलीउल्लाह का खानदान है और उनके खानदान के बारे में मशहूर है, मारूफ है कि ई खाना हमा आफ्ताबस्त, कि इस खानदान का हर शख्स आफ्ताब और महताब की तरह, चांद और सूरज की तरह चमकता हुआ है। हजरत के साहबजादे हैं शाह अब्दुल कादिर साहब देहलवी और बड़े बेटे हैं शाह अब्दुल अजीज। अब दोनों की आप इस बात से पहचानेंगे और जानेंगे कि शाह अब्दुल कादिर जो छोटे बेटे हैं, उन्होंने उर्दू में कुरान मजीद का तर्जुमा लिखा। अकाबिर देवबंद का फैसला है और उनका कौल है कि अगर कुरान मजीद उर्दू जबान में नाजिल होता अरबी के बजाय, तो उस जबान में नाजिल होता जो शाह अब्दुल कादिर की जबान है। ये आलम है। बड़े भाई ने तफसीर की कुरान मजीद के चंद पारों की, उसके बाद वफात हो गई शाह अब्दुल अजीज साहब की। अल्लामा कश्मीरी ने लिखा कि हिंदुस्तान ने अगर किसी को पैदा किया है तो वो शाह अब्दुल अजीज है। मौलाना यूसुफ बनोरी دارالعلوم بنوری ٹاؤن کراچی کے سابق محتمم اور علامہ کشمیری کے تلمیذ میرے والد سے فرماتے تھے کہ علامہ کشمیری سے میں نے سنا کہ شاہ عبدالعزیز اس شان کی شخصیت ہے کہ اگر ان کی اتباع آنکھیں بند کر 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 لی جائیں تو انسان منزل مقصود تک پہنچ جائے گا, کامیاب ہو جائے گا. اس شان کی شخصیت ہے. قرآن مجید کی تفسیر کی, چند ہی پاروں کی تفسیر کی تھی کہ وفات ہو گئی. علامہ کشمیری فرماتے ہیں کہ کتنی تفاسیر کا ذخیرہ قرآن مجید کا موجود ہے. بخاری شریف کے بارے میں ابن خلدون نے لکھا ایک موقع پر, بڑا فلسفی, بڑا عالم اور بہت ہی بڑا ماہر تاریخ دان گزرا ہے, اس نے لکھا ہے کہ بخاری شریف کو حل کرنے کا اس کی ایکسپلینیشن آج تک کوئی حق ادا نہیں کر سکا. جس وقت بخاری شریف کی شرح حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری کے نام سے لکھی 17 جلدوں کے اندر, تو ان کے شاگرد سخاوی نے اعلان کیا کہ ہمارے استاد نے آج بخاری شریف کی شرح فتح الباری لکھ کر امت کی گردن سے اس قرض کو ادا کر دیا جس کا قرض دار امت چلی آتی تھی. اللہ کے کشمیر نے لکھا کہ بالکل صحیح کہا, ان کے شاگرد نے صحیح دعویٰ کیا, لیکن قرآن مجید کو حل کرنے کا حق آج تک ادا نہیں ہو سکا. کیسے کیسے مفسرین گزر گئے, کیسے کیسے حضرات اہل علم علماء محققین گزر گئے, لیکن کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ ہم نے قرآن مجید کو حل کر دیا. ابن کثیر گزر گئے, زمخشری, جار اللہ زمخشری گزر گئے, اور قرطبی گزر گئے, مالکی, اور عجیب و غریب قسم کے مفسرین, رازی گزر گئے, اللہ اکبر, جن کی تفسیر کو علماء نے کہا کہ مفسرین کا سپریم کورٹ ہے. اگر کوئی تفسیری نقطہ, کوئی تفسیری مشکل کہیں حل نہ ہوتی ہو, تفسیر راضی دیکھ لی جائے, اس کے اندر اس کا جواب مل جائے گا. اس شان کی تفسیر ہے. لیکن علامہ کشمیری نے فرمایا کہ تفسیر کا اور قرآن مجید کا حق ابھی تک ادا نہیں ہو سکا. کاش شاہ عبدالعزیز کی تفسیر پوری ہو جاتی تو قرآن مجید کو حل کرنے کا حق امت کی گردن سے ہٹ جاتا. یہ شان ہے شاہ صاحب کی. شاہ صاحب کے شاگرد ہیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی, معروف پانی پت کے رہنے والے, اور قاضی صاحب حضرت شاہ عبدالعزیز کے معروف مشہور شاگرد ہیں. ایک موقع پر فارغ ہونے کے بعد چلے گئے, تشریف لائے ملنے کے لیے استاد سے بیٹھے ہوئے تھے شاہ صاحب کے پاس. ایک صاحب آئے اور آنے کے بعد مسئلہ پوچھا شاہ صاحب سے, اور کہا حضرت مسئلہ بڑی الجھن ہو گئی اور پورے محلے کے اندر اس وقت کوہرام مچا ہوا ہے اور سب تشویش میں ہیں پورا خاندان. حضرت نے پوچھا بھائی کیا مسئلہ پیش آ گیا, کہ ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے, ان کی اہلیہ تھی اور محلے میں ہی سسرال تھی ان صاحب کی, یعنی لڑکی کا مائکا قریب تھا شوہر کے گھر سے. صبح کو برقعہ اٹھایا اور اپنی ماں کے گھر, والدہ کے, اور رات کو واپسی, روز آنے کا یہ معمول. شوہر نے سمجھایا کہ بھائی اب شادی ہو گئی, گھر گرہستی سنبھالو, اپنے گھر کی طرف توجہ کرو. لیکن وہی عادت جو والدین کے سامنے, والدہ کے پاس برقعہ اٹھایا اور والدہ کے گھر. ایک روز غصے میں آ کر اور عالم غضب میں شوہر نے کہا کہ اگر تو اپنے باپ کے گھر گئی تو تیرے اوپر 3 طلاق. اور حضرت مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ اب آج اس کے والد کا انتقال ہو گیا, لڑکی کے باپ کا, اگر گھر جائے تو طلاق پڑتی ہے, نہ جائے تو پورا خاندان اور پورا محلہ تھو تھو کر رہا ہے کہ کیسا ظالم شوہر ہے, باپ کے مرنے پر بھی نہیں بھیجا. شاہ صاحب نے پورا واقعہ سننے کے بعد اور نوعیت مسئلہ جاننے کے بعد فرمایا کہ اگر گئی تو طلاق پڑے گی. شاگرد قاضی ثناء اللہ بیٹھے ہوئے تھے, عرض کیا حضرت اگر اجازت ہو تو بندہ بھی کچھ عرض کرے. کہا بالکل فرمائیے. کہا حضرت میرے خیال سے طلاق نہیں پڑے گی. کہا کہ کیوں, آپ کیسے کہتے ہیں؟ کہا حضرت یہ فرمایا تھا, یہ کہا تھا شوہر نے کہ اگر تو اپنے باپ کے گھر گئی, باپ کا تعلق اب دنیا سے ختم ہو گیا, وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا, اب بھائیوں کا گھر ہو گیا, میں سمجھتا ہوں کہ اگر اب جائیں گی تو طلاق واقع نہیں ہوگی. کہا شاہ صاحب نے شاگرد کو کھڑے ہو جاؤ. شاگرد کھڑے ہو گئے. کہا اپنی پیشانی میں سے اپنی پگڑی ہٹاؤ. پگڑی ہٹائی, استاد نے بوسہ دیا اور یہ کہا کہ اب ہمیں اپنے دنیا سے رخصت ہونے کا کوئی غم نہیں، الحمدللہ ہمارے جانشین پیدا ہو گئے۔ تو ذرا سی اونچ نیچ کے ساتھ، ذرا سے معاملات کے اوپر نیچے ہونے کے ساتھ مسئلہ بدلتا ہے۔ ایسے ہی خواب کی تعبیر کا معاملہ بھی ہے کہ ذرا سا ادھر سے ادھر ہوا معاملہ اور تعبیر کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ دیوبند کے قریب پنجاب میں، ہمارے سے پنجاب کی سرحد ملتی ہے یو پی سے، وہاں پنجاب میں ایک جگہ ہے مالیر کوٹلہ، وہاں پر ایک زمانے میں ریاست تھی اور وہاں پر اچھی خاصی آبادی تھی مسلمانوں کی۔ وہاں پر ایک دفعہ دارالعلوم دیوبند کے سابق محتمیم حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب اور میرے والد فخر المحدثین حضرت مولانا انظر شاہ صاحب کشمیری وہاں پر پہنچے ایک پروگرام میں۔ رات کو پروگرام ہوا، صبح کو وہاں سے آنے کے لیے اور واپسی کے لیے تیار بیٹھے تھے ناشتے کے اوپر، ایک صاحب آئے مجلس میں، آنے کے بعد وہ بیٹھ گئے اور میرے والد فرماتے تھے کہ چہرہ ان کا شرعی انداز کی داڑھی، تمام لباس بھی شرعی ان کا، اور سر کے اوپر پگڑی مغلئی پاجامہ، اور دیکھنے سے لگتے تھے کہ بہت ہی باشرہ شخص ہیں۔ آنے کے بعد وہ بیٹھ گئے، کچھ دیر کے بعد کہا حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت مجھے آپ سے تنہائی میں کچھ عرض کرنا ہے۔ قاری صاحب نے کہا کہ بھائی یہ جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں انہیں آپ کی بات سے کیا دلچسپی، آپ کو جو کہنا ہے فرمائیے، میں ان کو کہاں بھیجوں ان سب کو۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے آپ سے خواب کی تعبیر لینی ہے۔ قاری صاحب نے فرمایا بھائی کیا خواب ہے، بسم اللہ کیجئے۔ تو انہوں نے خواب سنایا کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کے پورا جسم صحیح سالم ہے، لیکن آپ کے دونوں ہاتھ اتنے گلے ہوئے ہیں۔ قاری صاحب نے فرمایا خواب سننے کے بعد کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ان صاحب سے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ کہا حضرت نہیں نہیں، کہا نہیں۔ اور میرا حضرت قاری صاحب نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ آپ شراب پیتے ہیں۔ کو تھوڑی دیر کے بعد انہوں روئے، زاروں قطار روئے، پھر دہاڑے مار مار کر روئے، اور اس کے بعد اقرار کیا کہ حضرت میں شراب پینے کا عادی ہو گیا۔ میں یہاں مالیر کوٹلہ میں ہمدرد دواؤں کی کمپنی ہے، اس کی ایجنسی ہے میرے پاس، یہاں پر میں آیا۔ آنے کے بعد یہاں سردار اور سکھوں کی صحبت کے اندر رہنے کے بعد مجھے شراب کی عادت ہو گئی۔ فرمایا قاری صاحب نے توبہ وغیرہ کرائی۔ میرے والد کہتے تھے کہ میں نے عرض کیا بعد میں کہ حضرت آپ نے عجیب و غریب تعبیر دی اور تعبیر آپ کی بالکل پوری ہو گئی، سچی ثابت ہو گئی۔ اس نے اقرار کر لیا کہ وہ عادی ہے۔ آپ نے یہ تعبیر کیسے دی، آپ کے ذہن میں اس جانب کیسے منتقل ہوا؟ تو فرمایا کہ جب اس نے یہ خواب سنایا تو میرا ذہن قرآن مجید کی اس آیت کی جانب چلا گیا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدیکم، زمینوں میں اور سمندروں میں اور دریاؤں میں برائی پھیل گئی، فساد پھیل گیا ان اعمال کی وجہ سے جو تم نے اپنے ہاتھوں سے انجام دیا، جس سے میں سمجھا کہ شاید یہ شراب پینے کے عادی ہے۔ تو ذرا ذرا سی دیر کے اندر تعبیر بدل جائے۔ علماء نے لکھا کہ اگر کوئی خدا تعالیٰ کو خواب میں دیکھے تو اس کی پہلی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ جنت عطا کی جائے گی۔ پہلی تعبیر خدا تعالیٰ کو خواب۔ حضرت امام احمد ابن حنبل ہیں، بھائی کیا بتاؤں، چار امام ہیں، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، سیدنا امام شافعی علیہ الرحمہ الشافعی الامام، احمد ابن حنبل اور مالک رحمہ اللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت امام احمد ابن حنبل شاگرد ہیں امام شافعی کے، اور امام شافعی کی کیا شان ہے، اللہ اکبر۔ جب کبھی کسی مسئلے میں کشمیری امام شافعی کا حوالہ دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ زکی من اذکیاء الامہ، اس امت میں جو چند ذہین ترین لوگ گزرے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ ذہین آدمی امام شافعی۔ کبھی ان کے نام کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہے کوئی جو امام شافعی کو خاموش کر دے، یعنی جب علمی بحث ہو رہی ہو تو امام شافعی کو کوئی خاموش نہیں کر سکتا، اتنا عظیم الشان اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا۔ एक मसाला चला है हमारे यहाँ पर कि जनाजे के आगे चलना चाहिए या जनाजे के पीछे चलना चाहिए। सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा की राय यह है कि जनाजा आगे आगे होगा और जो शरीक है जनाजे के अंदर वो पीछे पीछे चलेंगे। हजरत इमाम शाफई की राय यह है कि जनाजा पीछे रखेंगे और जो शरीक है वो आगे आगे जाएंगे। इख्तलाफ उम्मती रहमा, कि मेरी उम्मत का इख्तलाफ रहमत है, नबी करीम ने फरमाया। अब इस इख्तलाफ का समरा और इस इख्तलाफ का फायदा, यहाँ यूरोप के अंदर आप कब्रिस्तान अपनी कार से पहले पहुंच गए, मैयत आ रही है बाद में, आप अपनी बाइक से अपने कारों से कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं पहले, इमाम शाफई के यहाँ गुंजाइश है। तो उनकी राय यह है कि जनाजा पीछे रहेगा और शरीक जो है वो आगे। दलाइल शुरू हो गए दोनों जानिब से। इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया कि हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इत्तिबाउल जनाइज, और इत्तिबा के माने अरबी लुगत के अंदर अरबी जबान में पीछे पीछे चलने के हैं। लिहाजा हदीस के अल्फाज बता रहे हैं कि जनाजे के पीछे चला जाएगा। और इमाम आजम ने फरमाया कि अकली दलील यह है कि ये बंदा रुखसत हो रहा है, अब ये कभी दुनिया में लौट कर नहीं आएगा। आज तक कोई नहीं लौट कर आया, आज तक कोई नहीं लौट कर आया। अल्लामा कश्मीरी ने भी फरमाया कि दर हमा सैर गुरबते कश्फ नशुद हकीकते गर्जे गर्जे शुदम बरंगे मु खाना बखाना कू बकू, के अगर मुझे मरने के बाद अल्लाह ताला ने इतनी सी भी फुर्सत अता की दोबारा दुनिया में आने की, तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि कब्र में क्या हालात होते हैं, वहां पर क्या वाकयात पेश आते हैं। आज तक तो आई नहीं, 90 साल से ज्यादा हो गए, कोई भी नहीं लौट कर आया। तो इरशाद फरमाया कि इमाम आजम ने कि ये मुर्दा हमसे रुखसत हो रहा है और कभी अब ये इस दुनिया में वापस नहीं आएगा, और हम सब रुखसत करने वाले हैं, और कायदा है जिसको रुखसत करने जाते हैं उसको आगे आगे रखते हैं और रुखसत करने वाले पीछे होते हैं। इमाम शाफी ने फरमाया कि नहीं, असल में इसको पीछे रखा जाएगा, ये मुर्दा मुजरिम है। मुजरिम क्या फरमाया इमाम शाफी ने कि ये मुर्दा मुजरिम है, इसने खुदा ताला के फराइज और हुकूक अदा नहीं किए, नमाज ऐसी नहीं पढ़ी जैसा कि पढ़नी का हुक्म था, रोजा ऐसा नहीं रखा जैसा कि रखना चाहिए था, ऐसे ही दूसरे इसने जितने फराइज थे उसमें कोताही की, ये अल्लाह ताला का मुजरिम है। और कायदा और हम सब जो हैं साथ में जनाजे के वो सब सिफारिश करने वाले हैं इसके हक में, लिहाजा कायदा है दुनिया का मुजरिम पीछे होता है और सिफारिश करने वाले आगे। बचपन में जब कारी साहब के यहाँ पढ़ते थे मकतब में हाफिज जी के यहाँ, और एक दो दिन का नागा हो जाता था, कभी खाला आ गई कभी मामू के घर चले गए नागा हो गया। अब कारी साहब के यहाँ जाते हुए डर लग रहा है कि कारी साहब पिटाई करेंगे बस मकतब के अंदर और मस्जिद के अंदर। तो मामू जाते थे साथ में, कभी बड़े भाई जाते थे, कभी अब्बू छोड़कर आते थे, और क्या हम आगे आगे चलते थे मामू के और अब्बू के, हम तो मुजरी में पीछे छुपे हुए दबे हुए के पीछे उनके पीछे छुपकर जा रहे हैं। मामू सिफारिश कर रहे हैं कि कारी साहब आइंदा गलती नहीं होगी, अब के माफ फरमा लीजिएगा। तो इमाम शाफी ने फरमाया कि ये मुर्दा मुजरिम है और हम सब शरीक इसके अंदर, हम सब सिफारिश करने वाले हैं, लिहाजा जनाजे को। अल्लामा कश्मीरी हदीस पर से गुजरे, इमाम शाफी के दलाइल के पास पर से गुजरे, और गुजरने के बाद फरमाया है कोई जो इमाम शाफी को खामोश कर दे। जब इमाम शाफी किसी मसले पर गुफ्तगू करते हैं और उनके इल्म के समंदर में तुफियानी पैदा होती है, जवार भाटा आता है, तो मैं भी दीवार से लगकर खड़ा हो जाता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे भी बहा कर ले जाएं। जब कुछ उसके अंदर सुकून पैदा होता है इल्म के समंदर में, तो हाथ जोड़कर अर्ज करता हूँ कि ए इमाम हमारी भी सुन लीजिए, आखिर हमें भी कुछ कहने का हक है। फरमाया कि इमाम साहब से मुझे कुछ नहीं कहना, इमाम शाफई से बस इतना पूछना है कि ये कैसा मुर्दा है जिसको शरीयत ये हुक्म देती है इसको नहलाओ, ये कैसा मुजरिम है जिसको शरीयत ये कहती है इसे गुस्ल दो, इसे नए कपड़े कफन पहनाओ, और इसको इत्र लगाओ, और इसको बड़ी इज्जत के साथ कांधे पर उठाओ, और इसको कब्रिस्तान तक बड़ी इज्जत के साथ पहुंचाओ। क्या मुर्दों मुजरिमों के साथ दुनिया में यही सलूक किया जाता है, ये कहकर आगे बढ़ गए। अल्लाह कश्मीरी इमाम शाफई की जहानत व जकावत الامان الحفیظ الامان الحفیظ لکھا ہے حضرت کے حالات میں کہ حضرت تشریف لے جا رہے ہیں, شاگرد ساتھ میں ہے, آگے آگے ایک آدمی جا رہا ہے ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے. شاگرد نے کہا کہ امام بتائیے کہ اس آدمی کا پیشہ کیا ہے, یہ جو آگے جا رہا ہے اس کا پروفیشنل کیا ہے, پروفیشن کیا ہے؟ امام صاحب نے دیکھا اور کہا کہ یہ بڑھائی ہے یا لوہار, یا کارپینٹر ہے یا لوہار ہے. یہ شاگرد کہتا ہے میں بھاگا اور بھاگ کر اس آدمی سے پوچھا کہ تم کیا کام کرتے ہو, اس نے کہا پہلے لوہار تھا اب کارپینٹر. شاگرد کہتا ہے میں بھاگ کر امام کے پاس آیا اور میں نے کہا خدا کی قسم آپ کو کشف ہوتا ہے. امام صاحب نے کہا کہ نہیں مجھے کشف نہیں ہوتا, کہا میں قسم کھاتا ہوں. امام صاحب نے کہا کہ خدا کی قسم میں کھاتا ہوں کہ مجھے کشف نہیں ہوتا, کہ حضرت آپ نے کیسے بتا دیا کہ اس کا پیشہ یا لوہار ہے یا کارپینٹر؟ کہا کہ اس کا تعلق زکاوت سے ہے, اس کا تعلق ذہانت سے ہے. لکھا ہے کہ مصر کی جامع مسجد میں عشاء کے بعد حوض پر بیٹھے ہوئے وضو کر رہے تھے امام شافعی, شاگرد ساتھ میں تھے, تو اچانک دیکھا کہ مسجد کے جو مین گیٹ ہے اس سے ایک آدمی داخل ہوا اور اس جانب گیا ورانڈے میں جہاں مسافر سوتے تھے, ان کے سونے کا انتظام تھا, اور جا کر سونے والوں کا چہرے پہ سے کپڑا اٹھا کر دیکھتا تھا بائیں جانب سے وہ آنے والا. امام شافعی دیکھتے رہے, پھر اپنے شاگرد کو بلایا اور یہ کہا کہ یہ جو آیا ہے ابھی مسجد میں اور یہ ورانڈے میں گیا ہے جہاں مسافر سو رہے ہیں اور یہ ہر ایک کا چہرے پہ سے کپڑا اٹھا کر دیکھ رہا ہے, اس سے جا کر یہ کہو کہ تمہارا بھاگا ہوا غلام جو کہ کانا ہے, بائیں آنکھ سے کانا ہے, وہ اس وقت شہر کی فلاں جیل میں ہے. شاگرد کہتا ہے کہ میں گیا اور جا کر میں نے ان صاحب سے کہا کہ غلام ڈھونڈ رہے ہیں؟ اس نے کہا ہاں. تمہیں کیسے معلوم؟ اس نے کہا کانا ہے. کانا کہ ہاں 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 بالکل کانا ہے. کہا کہ وہ بھاگ گیا تمہیں چھوڑ کر؟ کہ ہاں بالکل وہ پیسے لے کر بھاگ گیا. کہا کہ وہ شہر کی فلاں جیل کے اندر اس وقت موجود ہے. تو شاگرد کہتا ہے کہ امام کی بات کی تصدیق کرنے کے لیے میں بھی اس آدمی کے ساتھ گیا کہ دیکھوں, تو جہاں جس جیل میں امام شافعی نے فرمایا تھا وہاں وہ شاگرد موجود, وہ بھاگا ہوا غلام. میں آیا بھی امام اور کہا امام آج تو پکڑے گئے حضرت, آج تو آپ اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتے, آج آپ اپنی کرامت کو نہیں چھپا سکتے, اپنی بزرگی کو, آپ کو کشف ہوتا ہے. بھائی حضرات اہل علم نے لکھا کہ بزرگی اور کرامت حق ہے, برحق ہے, لیکن اس کا اظہار پسندیدہ نہیں ہے. اگر کوئی صحیح معنوں میں بزرگ ہوگا تو اپنی کرامت کو اس طرح چھپائے گا جیسا کسی دور میں کنواری بچیاں اپنے ماہواری کے کپڑے کو چھپاتی تھی. پسند نہیں کیا تو کہا کہ حضرت آج تو آپ پکڑے گئے, آج تو آپ کو کھل گئے آپ. تو کہا کہ کیا ہوا؟ کہا حضرت وہ جیسا جیسا آپ نے فرمایا تھا ایسے ہی ایسے تھا, وہ تو غلام کانا نکلا, بھاگا ہوا نکلا, اور وہ فلاں جیل میں شہر کی ملا, میں خود دیکھ کے آیا ہوں حضرت, آپ کو کشف ہوتا ہے. کہا کہ خدا کی قسم مجھے کشف نہیں ہوتا, اس کا تعلق ذہانت سے ہے. کہ حضرت آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ آدمی اپنا غلام ڈھونڈ رہا ہے؟ کہ وہ جو مسجد میں آیا اس جانب میں گیا, مسجد کے اس حصے میں جہاں پر مسافر اور غلام سوتے ہیں, میں سمجھ گیا کہ یہ صرف غلام کی تلاش ہے. اور جب یہ چہرے پر سے کپڑے اٹھا اٹھا کر دیکھ رہا تھا بائیں جانب سے, تو میں سمجھ گیا کہ اس کا غلام کانا ہے, بائیں آنکھ سے کانا ہے. اور حضرت چلو, شاگرد نے کہا حضرت یہاں تک تو نبھا لیا آپ نے, یہ کیسے پتہ چلا آپ کو کہ وہ شہر کی فلاں جیب میں ہے؟ تو حضرت امام شافعی نے فرمایا کہ مجھے ایسے معلوم ہو گیا کہ میں جانتا ہوں کہ جب چھوٹے آدمی کے ہاتھ میں کوئی چیز آتی ہے تو اسے قرار نہیں آتا. ہماری اردو میں محاورہ ہے, اوچھوں کو ملا تیتر, کبھی باہر کبھی بھیتر. فراری کار لائے, کبھی اسے گیرج میں رکھ رہے ہیں, کبھی باہر سڑک میں لا رہے ہیں, کبھی اسپیڈ دے رہے ہیں زوم تاکہ بہننے والے کو پتہ چل جائے کہ ہمارے پاس فراری نہ ہے, ہم فراری. تو اس کو اردو والے کہتے ہیں اوچھوں کو ملے تیتر, کبھی باہر کبھی بھیتر, کہ اوچھے لوگوں کو, کمزور لوگوں کو تیتر ہاتھ آ گیا, کبھی اس کا پنجرا لے کے گھر میں جا رہے ہیں, کبھی باہر جا رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ مجھے پتا چل گیا کہ جب چھوٹوں کے ہاتھ میں پیسہ لگتا ہے تو وہ بڑے بڑے کام کرتے ہیں. اس غلام کے ہاتھ میں پیسہ لگا تو یہ سیدھا شراب خانے پہنچا ہوگا, شراب پی کر اس میں کو کبھی کبھی شراب پینے کو جسے ملتی ہے شہر سڑک کے اوپر ہنگامہ کیا ہوگا, غلغپاڑا مچایا ہوگا, शरारत की होगी, मोहतसिब और जो शहर की पुलिस है उसने पकड़ लिया होगा, और पकड़कर ऐसे शराबियों को जिस जेल में रखा जाता है मुझे मालूम है, मैं समझ गया वो जेल में होगा। ये जहानत अल्लाह ताला ने अता फरमाई थी, ये ज़कावत अता फरमाई थी। और बाकी भाई आइंदा इंशाअल्लाह कल गुफ्तगू होगी। व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے کریم اے رحیم ارحم الراحمین، اے اللہ اشرع رحمت بالکل اختتام پر ہے، الہ العالمین ہم تو محروم ہی رہ گئے، الہ العالمین اپنا کرم فرما، اے اللہ رمضان المبارک کی رحمتوں سے اور اس مبارک عشرے کی رحمتوں سے ہمیں محروم نہ کیجو، الہ العالمین ہم ایسی عبادت نہیں کر سکے جیسا کہ کرنی چاہیے تھی، ہم ضعیف ہیں، کمزور ہیں، کم ہمت ہیں، الہ العالمین ہم گناہگار ہیں، اے کریم ہمارے گناہوں کو اپنی رحمت میں آڑ نہ بنانا، اے اللہ اس کو آڑ نہ بنائیو، اے کریم ہم کو رحم کرنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، رحم فرما، کرم فرما، الہ العالمین وہ گناہ بھی جو ہم نے کھلے عام کیے اور وہ گناہ بھی جو ہم نے چھپ کر کیے، چھوٹے گناہ ہوں یا بڑے گناہ ہوں، ہر طریقے کے گناہوں کو معاف فرما، ارحم الراحمین اپنے کرم سے اور اپنے فضل سے جو ٹوٹی پھوٹی عبادت ہے اسے قبول فرما، اے اللہ اسے قبول فرما، شان قبولیت پیدا فرما، الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں صحت و شفا عطا فرما، اے اللہ صحت عطا فرما، شفا کاملہ عطا فرما، عاجلہ عطا فرما، ارحم الراحمین جو ہمارے مردہ رخصت ہو چکے، ہمارے والدین، ہمارے اعزاء اقارب، ہمارے پڑوسی اور رشتہ دار، اے اللہ ان سب کو جنت الفردوس عطا فرما، اس رمضان میں ان کے لیے راحتیں عطا فرما، آسانیاں و آسائشیں عطا فرما، الہ العالمین ان کے ساتھ کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ ان کا ہم پر حق ہے، الہ العالمین ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما، اور انہوں نے جب جب ہمارے حق میں دعائیں کی ہیں ان کی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما، ارحم الراحمین جو بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں رشتوں کے انتظار میں انہیں بہترین نسبتیں عطا فرما، بہترین شوہر عطا فرما، الہ العالمین جو اولاد کے خواہش مند ہیں انہیں مطیع صالح اولاد عطا فرما، اور الہ العالمین جن کی اولاد ہے ان کو سعادتیں عطا فرما، الہ العالمین نیکیوں کی توفیق عطا فرما، خدمت کا جذبہ عطا فرما، الہ العالمین نوجوانوں کو صراط مستقیم پر رکھ، اے اللہ انہیں صراط مستقیم پر استقامت عطا فرما، ایمان کی دولتوں سے عطا نواز، اے اللہ ایمان کی دولتوں سے سرفراز فرما، ارحم الراحمین ان دعاؤں کو قبول فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.